برائے صحن چمن، نعت کے اشعار دیکھیے گا، برائے صحن چمن جیسے پھول لازم ہے، برائے صحن چمن جیسے پھول لازم ہے، دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برائے صحن چمن جیسے پھول لازم ہے، دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے، دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے، اور فروع کچھ بھی سہی کیا غرض ہمیں اس سے، فروع کچھ بھی سہی کیا غرض ہمیں اس سے، بنانا عشق نبی کو اصول لازم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. فروع کچھ بھی سہی کیا غرض ہمیں اس سے، بنانا عشق نبی کو اصول لازم ہے، اور درود فرش پہ پڑھ کر اگر کوئی مانگے، درود فرش پہ پڑھ کر کوئی اگر مانگے، دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے، درود فرش پہ پڑھ کر کوئی اگر مانگے. حضرت والا رحم اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہاری دعائیں آسمان پر لٹکی رہتی ہیں، پہلے آسمان پر، اوپر نہیں جاتی جب تک تم درود شریف نہیں پڑھتے. اس لیے حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے دعا سے پہلے اور آخر میں، دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے دعا یقینی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کریم ہے اور درود شریف انتہائی مقبول عمل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقبول عمل کو تو لے لیا جائے اور بیچ کی دعا کو اللہ تعالی رد فرما دے، لہذا بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی. درود فرش پہ پڑھ کر کوئی اگر مانگے، دعا کا عرش پہ ہونا قبول لازم ہے، اور جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے، جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے، تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے، جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے، تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے، تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے. ان الرحمت تنزل عند الذکر الصالحین، فرمایا جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں بھی رحمت برستی ہے. جو جائے کہ جہاں صحابہ کا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کی مدح سرائی ہوگی، لہذا اس کو بھی عبادت سمجھنا چاہیے. حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے تھے نعت کا سننا بھی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی نعت کو سنا ہے اور صحابہ نے سنایا ہے. تو جہاں پہ رحمت عالم کا ذکر چھڑ جائے، تو رحمتوں کا وہاں پر نزول لازم ہے، اور جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے، جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے، تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے، جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے. وجبت شفاعتی، فرمایا جو میری زیارت کرے، یعنی روض اثر کی زیارت کرے، اس پر جو ہے جنت کو فرمایا کہ اس کو جنت ضرور ملے گی. اسی کو بندے نے بند کیا ہے کہ جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے. یہ الگ بات کہ جیسے جو جائے وہاں پر اور وہ پھر وہاں جا کر بھی نہ سدھرے تو یہ بات الگ ہے، اور اسی لیے جو جاتا ہے اکثر قبول ہو جاتا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں عمرے سے واپس آ کر بھی جو ہے وہ داڑیاں منڈا دیتے. تو اصل چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آدمی کہیں بھی رہے. تو فرم تو حضرت کی ملمت تھانی، حضرت والا رام اللہ تعالی نے ایک صاحب آئے تھے شیر محمد صاحب، اور ملتان کے رئیس تھے وہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو شیر محمد صاحب آئے تھے ملتان سے اور کہا حضرت والا کہ نے اپنے بیان میں ہی فرمایا تھا, یہ بات فرمائی تھی, شاد فرمایا تھا کہ انہوں نے وہ کہنے لگے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, دعا کے لیے آیا ہوں. فرمایا دعا تو کرتا ہوں لیکن شیر محمد جب تم جاؤ گے عمرے کے لیے تو روضہ اثر پہ بھی حاضری دو گے؟ کہا ہاں ضرور, کیوں نہیں. فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیکھیں گے اس حالت میں بغیر داڑھی کے تو آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ بس حضرت نے فرمایا کچھ جواب نہیں دیا لیکن آنکھیں بہ پڑی. میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی, آنکھوں نے رو کے یار سے اظہار کر دیا. حضرت والا نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا میرا تیر نشانے پہ لگا ہے, میرا تیر نشانے پہ لگا ہے, لہذا واپس آئے تو خوب اچھی داڑھی تھی. اور پھر حضرت والا نے فرمایا کہ شیر محمد اب تم شیر لگتے ہو, پہلے تو بلی لگتے تھے. پھر انہوں نے بھی کہا کہ حضرت یہ نفس و شیطان نے الو بنایا ہوا تھا کہ ہم پتہ نہیں کیسے لگیں گے, ہر طرف لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, عزتیں مل رہی ہیں. تو جسے نصیب مدینے کی خاک ہو جائے تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے, تو اس کا خلد بری میں دخول لازم ہے, اور کوئی وصال کی صورت نظر نہیں آتی, کوئی وصال کی صورت نظر نہیں آتی, سو ہونا ہجر نبی میں ملول لازم ہے, سو ہونا ہجر نبی میں ملول لازم ہے. اور اگر ہے الفت سرکار دو جہاں مطلوب, اگر ہے الفت سرکار دو جہاں مطلوب, تو ہونا کار جہاں سے ظہول لازم ہے, تو ہونا کار جہاں سے ظہول لازم ہے. برائے صحن چمن جیسے پھول لازم ہے, دلوں کے واسطے عشق رسول لازم ہے. اور سرور و کیف تیرے میں قدے میں عام ملتا ہے, عین والا عام ہے, یہ سردی شروع ہو گئی. سرور و کیف تیرے میں قدے میں عام ملتا ہے, تیرے دیدار سے قرب خدا کا جام ملتا ہے. سرور و کیف تیرے میں قدے میں عام ملتا ہے, تیرے دیدار سے قرب خدا کا جام ملتا ہے, تیرے دیدار سے قرب خدا کا جام ملتا ہے. اور اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ, اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ, یہاں پر درد کا درمان صبح و شام ملتا ہے, یہاں پر درد کا درمان صبح و شام ملتا ہے. اسے کہتے ہیں اہل دہر روحانی شفا خانہ, یہاں پر درد کا درمان صبح و شام ملتا ہے. اور زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی, زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی, زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے, زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی, زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی, زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے, زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے, زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے. اور عطائے
جب ان کی داڑھی مونچھ نہیں تھی, جب سے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوتے رہے, عشق مجازی سے محفوظ رہے. اگر حضرت کی خدمت میں نہ آتی تو شاعر کا مزاج جو ہے وہ عاشقانہ ہوتا ہے, وہ اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو اس کی تہمت نہیں لگی, اللہ تعالی کی اس کے جو عشق مجازی کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کو حب شیخ نصیب ہو جاتی ہے, اس کو حب شیخ کا الزام لگتا ہے. یہ ان کے عاشق ہیں بہت, یہ تو بہت مبارک الزام ہے. ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے, دشنام تو نہیں ہے, یہ اکرام ہی تو ہے.
زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی, زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے۔ بندے نے اور عرض کیا ہے کہ میں بھی ہوتا شائق حسن بتاں لیکن اثر، میں بھی ہوتا شائق حسن بتاں لیکن اثر، صحبت اہل نظر سے ذوق اعلیٰ ہو گیا۔ میں بھی ہوتا شائق حسن بتاں لیکن اثر، صحبت اہل نظر سے ذوق اعلیٰ ہو گیا، صحبت اہل نظر سے ذوق اعلیٰ ہو گیا۔ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا۔ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا۔ نفس و شیطان کے لیے، نفس و شیطان حضرت والا نے فرمایا تھا ایک دم سے نماز نہیں چھوڑاتے، پہلے صحبتوں سے دور کرتے، ماحول سے دور کرتے ہیں، پھر نوافل ذکر، پھر آہستہ آہستہ جماعت چھوٹتی ہے، پھر نماز بھی چھوٹ جاتی۔ شیخ صحبت اہل نظر سے ذوق اعلیٰ ہو گیا۔ میں بھی ہوتا شائق حسن بتاں لیکن اثر، صحبت اہل نظر سے ذوق اعلیٰ ہو گیا۔ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا۔ زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی، زہ قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے، اور عطائے آسمانی ہیں میرے مرشد کے ملفوظات، عطائے آسمانی ہیں میرے مرشد کے ملفوظات، کہیں پر واردات دل کہیں الہام ملتا ہے۔ عطائے آسمانی ہیں میرے مرشد کے ملفوظات، کہیں پر واردات دل کہیں الہام ملتا ہے، کہیں پر واردات دل کہیں الہام ملتا ہے۔ اور اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے۔ اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے۔
حیات نفس یعنی نفس کی جو زندگی ہے، نفس کی جو حرام خواہشات ہیں، نفس کی جو حسینوں کو کی طلب ہے، اور ان سے اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف دیکھنا اور تعلق قائم کرنا ہے، یہ سب پست چیزیں ہیں۔ تو یہیں سے یہ ان کا قتل عام کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے قتل سے ان کو فنا کرنے سے ہی اللہ ملتا ہے۔ یہیں جب یہ قتل ہو جاتی ہیں، خواہشات فنا ہو جاتی ہیں، تو نئی حیات ملتی ہے، جو انہوں نے کہا ہے یہیں پر مردہ، یہیں پر
یہی مردہ دلوں کو زیست،
یہی مردہ دلوں کو زیست کا
پیغام
ملتا ہے، نئی زندگی، اللہ والی زندگی، اللہ تعالی کے قرب کے خاص کی لذت والی زندگی ملتی ہے۔ اس نفس کو مار دو، نفس مردہ کن، کیا ہے،
نفس مردہ جہان زندہ،
جہان زندہ کن، نفس مردہ کن جہان زندہ کن، جس کو مار دو ایک نیا جہان زندگی کا تم سے خود بھی تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم سے سینکڑوں مردہ دل زندہ ہو جائیں۔
اسی در پر حیات نفس کا ہوتا ہے قتل عام، یہی مردہ دلوں کو زیست کا پیغام ملتا ہے، اور بڑھے روحانیت تو مٹتی ہے نفسانیت از خود، بڑھے روحانیت تو مٹتی ہے نفسانیت از خود، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے۔ اور جہاں پر بھی وہ مخدوم جہاں تشریف فرما ہو، جہاں پر بھی وہ مخدوم جہاں تشریف فرما ہو، زہ قسمت اثر من جملہ خدام ملتا ہے۔ جہاں پر بھی وہ مخدومِ جہاں تشریف فرما ہوں، زہِ قسمت اثر من جملے خدام ملتا ہے، زہِ قسمت اثر من جملے خدام ملتا ہے۔ اور ایک اور مختا ہے کہ اثر ہے نفسِ امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اثر ہے نفسِ امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے۔ اثر ہے نفسِ امارہ سے ایسی دشمنی اپنی، اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے، اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے۔
وہ کیا شعر تھا کہ نفس کو نفس کری محنت کری،
بڑھے روحانیت تو مٹتی ہے نفسانیت از خود، کرے جو نفس محنت روح کو انعام ملتا ہے۔
واہ واہ، حضرت والا نے ساؤتھ افریقہ میں فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ شیطان تو مردود ازلی ہے، اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ تو مردود ہو چکا، لیکن نفس جو ہے یہ دشمن تو ہے، لیکن اگر اس کو قابو میں کر لو اور اس سے محنت کراؤ اور اس کو صحیح راستے پہ چلاؤ، اس کی خواہشات جو حرام ہیں ان کو پورا نہ کرنے دو، یہ محنت کرے تو یہ اللہ والا بھی ہو جاتا ہے، نفس اللہ والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن شیطان اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ شیطان بے کا کے ہمیں مردود کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود بھی اگر کوئی کوشش کرے اور وہ لاکھ بھی کہے کہ میں مجھے پرانی دم اس سے میں نے توبہ کر لی، جیسے حضرت معاویہ سے کیا تھا کہ کبھی کبھی پرانی عبادت یاد آ جاتی ہے تو میں بھی عبادت کر لیتا ہوں، حضرت معاویہ نے فرمایا جھوٹ کہتا ہے، تو کبھی بھی تجھے ہدایت نہیں ہو سکتی، تو مردود ازلی ہے، اصل بات بتا کہ مجھے کیوں میرے پاس آ کے تو نے مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھایا، تو اس نے کہا کہ حضرت کر آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے پھر توبہ کی اور روئے، تو آپ کا درجہ تو تہجد سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دوں تاکہ آپ کچھ نیچے ہی رہیں۔ تو لیکن نفس جو ہے وہ حضرت فرمایا تھا کہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، بس اس سے محنت کرا لو، اس کی باغیں جکڑ کے رکھو، یہ ولی اللہ بن جائے گا خود، پھر ایسا نفس مطمئنہ بھی ہو جاتا ہے، پہلے نفس امارہ ہوتا ہے گناہوں کے تقاضے کرتا ہے، پھر نفس لوامہ ہوتا ہے یعنی جو گناہ ہو گیا اس سے تو اس پہ وہ ملامت کرنے لگتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر اسے اطمینان ہوتا ہے، یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ، اے وہ جان جو میرے حکموں پر راضی تھی، ارجعی الی ربی، اپنے رب کی طرف لوٹا جس نے تجھے پالا ہے، اور جس نے تجھے جو تجھے غیر کے پاس نہیں جا رہی اپنے پالنے والے کے پاس جا رہی، تو اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی نفس کو جو امارہ تھا وہ اس مقام تک پہنچا، اور پھر آخر میں اور لقب ملتا ہے راضیتا مرضیہ، تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش، یہ ہے اللہ تعالی حضرت والا کی یہ علوم، وہاں کے علماء پھڑک گئے کہ آج پہلی دفعہ ہمیں یہ نفس کی نام بھی سمجھتے تھے، جیسا اناد عدو کفی نفس ہمارے اناد عدو کا نفس نفس کا لطیف ہی جمبیک، وہ تیرے نفس ہے جو تیری سب سے بڑا دشمن ہے اور تیرے پہلو میں ہے، تو کہتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، تو اس سے اس کی ہدایت کیسے، حضرت والا نے قرآن پاک سے ثابت کر دی، راجی کتاب لے آئیے۔ اکثر صاحب کی شاعری کو معمولی نہ سمجھو، یہ تحت اللفظ تو پڑھتے ہیں اور آسان شعر کہتے ہیں، اور آسان شعر کہنا یہ مشکل شعر کہنے سے بہت زیادہ مشکل ہے. آسان شعر کہنا ایسے شعر جن میں زیادہ یعنی ترکیبات ہوں، زیادہ مضامین ایسے ہوں جو کہ اشارہ اور کنائے میں بیان ہوئے، بہت مبارک ہے، اچھے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن عام فہم عام اصلاح کے لیے ایسا شعر کہنا بہت مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے کہ اس میں اثر بھی ہو اور شعر و شاعری کی اس تمام روایتیں بھی ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے ان کی شاعری جو ہے بہت مؤثر ہے اور بہت اصلاح کا ذریعہ ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے. حضرت والا کا فیض ہے. پہلے ان کا تخلص ادق تھا کہ بہت مشکل، ادق معنی بہت دقیق. حضرت فرمایا کہ نہیں، اثر تخلص ہے. اثر پہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. مولانا براہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو یہ اثر صاحب یہ اپنا بیگ لیے بھی آئے، اب ادھر ادھر جگہ تلاش کرتے پھر رہے. لوگوں نے کہا کہ یہاں اثر صاحب پھر رہے، کوئی جگہ نہیں ملے. میں نے کہا بھائی یہاں تو بڑے بڑے با اثر بھی اثر ہو رہے ہیں، یہ تو صرف اثر ہے، بڑے بڑے با اثر بھی اثر ہو رہے ہیں. سب تھر تھر کانپ رہے ہیں حضرت کے روح و جلال سے، شاعری جلال تھی حضرت میں، حالانکہ اور محبت بھی بہت تھی، لیکن منکر کی حضرت کو تحمل نہیں تھا. اس پہ کچھ دل کھول کے حضرت والا اس کی نکیر فرماتے تھے تو اس سے لوگ ڈر جاتے تھے. حضرت بہت دعا فرماتے تھے، میں نے 12 سال دعا فرمائی کہ اللہ میرے شیخ میں شان محبت غالب کر دے تاکہ لوگ قریب آ جائیں. تو پھر ایسا ہی ہوا، آخر میں حضرت بالکل بدل گئے، سراپا محبت ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ڈرتے تھے. کہیں کوئی بات ہوئی تو لیکن حضرت پھر بھی نکیر فرماتے تھے، لیکن انداز مختلف ہو گیا تھا. اللہ تعالی درجات بلند فرمایا. بہت بے نفس ہمارے بزرگان دین، بہت ہی بے نفس. حضرت والا نے مولانا براق صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفید رنگ جو ہے پسندیدہ ہے اور مسجدوں میں رنگین کر دیتے ہیں، تو بہتر یہ کہ سفید کر دیا جائے. تو کھرچوا دیتے تھے حضرت، جو حضرت کے متعلقین تھے ان سے کھرچوا کے کوچ پہ سفید کرو. اسی طرح پھر حضرت والا نے مشکات کی شرح مرقات دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ یہ دیوار مسجد کی دیواروں کے لیے نہیں ہے بلکہ لباس کے لیے ہے کہ جمعے کے دن لباس سفید پہنے جائیں، یا مسجد میں جب بھی جائیں سفید لباس پسندیدہ ہے مسجد کی دیواروں کا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. حضرت والا یہ بیان فرماتے تھے. وہاں سے پھر خط آیا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میری جو میں نے اب تک یہ بیان کیا اس کو البلاغ میں شائع کرا دو. تو حضرت والا رونے لگے کہ دیکھو ہمارے شیخ کیا بے نفس ہیں کہ کہنے اس کو شائع کرا. پھر حضرت والا نے لکھا کہ شائع حضرت شائع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو بند کر ہی دیا آپ نے. پھر حضرت اس پہ کچھ نہ کیے نہیں فرماتے. ایک بات اور تھی کہ حضرت والا طبعی بات تھی، حضرت مولانا صاحب کو بہت متبع سنت تھے، محی سنت ان کا لقب بھی تھا، ہر سنت پہ عمل کرتی تھے، لیکن اس میں جو کھیر وغیرہ کھاتے تھے تو اس میں پیالہ صاف نہیں کرتے تھے، چمچی سے کرتے تھے، کیونکہ ہاتھ میں شاید کوئی طبعی بات تھی حضرت کی، اس کا تحمل نہیں ہوگا، سالن بھی لگا ہوا ہے، طبیعت میں حضرت کی بہت نظافت تھی، تو اس کو ان کو شاید غالباً جہاں تک میرا خیال ہے وہ اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس کو چمچے سے صاف کر لیتی، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ صاف نہیں کرتے ہیں، لوگوں پہ یہ اثر ہوگا کہ اس کا صاف کرنا کوئی ضروری نہیں، تو حضرت ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پھر اس کو صاف کر لیں، تو اب کیسے کہیں، تو خیر حضرت نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، جدے میں دیکھا تھا، تو پھر ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کراچی میں، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس وقت عرض کر لیں حضرت والا سے، حضرت والا تم بھی عرض کر، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر میرے دل میں اللہ نے ایسا ڈالا کہ میں نے کہا حضرت والا میں بہت سے اپنے حضرت والا کے متعلقین سے وہ نے دیکھا کہ پیالے کو چمچ سے صاف کرتے ہیں، ہاتھ سے صاف نہیں کرتے، اور وہ اس میں وہ رہ جاتا ہے جو کھیر وغیرہ ہے، کسٹرڈ ہے، وہ رہ جاتا ہے، تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے شیخ سے بھی زیادہ مستبی سنت ہو، وہ چمچے سے کھاتے ہیں، تو حضرت فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دینا کہ میں نے اسے رجوع کر لیا ہے، ایسے یہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، حضرت کی ملومت تھانوی 30 سال تک حضرت کا یہ معمول تھا کہ جو کوئی آتا تھا اس کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ آ کے پہلے اپنا نام بتائے اور کہاں سے آیا ہے اور کتنے دن کے لیے آیا ہے، اگر کوئی یہ نہیں بتاتا تھا تو اس کے اوپر جھاڑ پڑ جاتی تھی، کیونکہ مقرر اس لیے کیا تھا کہ حضرت والا کے پاس وقام بہت تھا 1500 تصانیف کی، اس لیے یہ مقرر کر دیا تھا تاکہ حضرت کا وقت ضائع نہ ہو، مگر پھر حدیث ملی حضرت والا کو کہ آنے والے کے کیا حدیث ہے وہ کہ اس پہ ہیبت ہوتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آنے والے کے دل پر ایک ہیبت ہوتی ہے، تو اس کی فتلقوہ بالمرحبا، اس کے ساتھ مرحبا کے ساتھ پیشاوا خوش آمدید کو، تاکہ اس کو آپ سے مانوس ہو جائے، حضرت والا نے اعلان کیا 30 سال کا معمول حضرت والا نے انور میں شایع کرایا کہ میں اب تک اس خلاف سنت کام میں علم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس میں مبتلا تھا، میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں، آپ سب لوگ بھی اس کے گواہ رہنا، انور میں شایع کرایا، مجدد وقت جامع اور مجددین، یہ شان تھی ہمارے بزرگوں کی، آج اگر کوئی ایسا کہہ دے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کیا حق بات کو قبول نہیں کرتے، بحث کرنے لگتے ہیں، پہلے بزرگوں کی کیا شان تھی کہ امام صاحب شاہ امام مالک ان سے پوچھا، کئی سوال پوچھے تو انہوں نے کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا، اب یہ نہیں کہا کہ لا اعلم میں کہوں گا، یہ کیا سمجھیں گے کہ ان کی تو بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہے، لیکن کچھ پرواہ نہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو اسے کہے لا اعلم، پھر اس کی تحقیق کر کے بتا دیتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے، یہ شان ہے بزرگان دین کی اللہ والوں کی، اس معاملے میں خصوصاً مفتیان کرام کو اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو صاف کہیں کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، یا ہوگا ایسے اٹکل بچوں نہ بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کتاب جنوبی افریقہ کا زوالہ کا نواں سفر تھا اور وہ پہلا سفر تھا بیماری کے بعد، نواں سفر تھا ویسے، اس کے بعد ایک سفر اور ہوا پردیس میں تذکرہ وطن، وہ بھی شائع ہو چکا ہے. آگے آ جائیے، آگے بڑھائیے تاکہ باہر کے کافی جگہ ہے، سارا مل مل کے بیٹھو. اور بچے آئے، بچے ادھر بھیج، آپ آگے بڑھائیے اور پیچھے سب لوگ. ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اخبار یا ریڈیو اعلان کر دے کہ آج حسن سارے عالم میں اول نمبر آنے والی لڑکی رستنبرگ کی سڑک سے 10 بجے صبح گزرے گی تو کتنے لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں اس کا حسن کیسا ہوگا. لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی بچیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد یہ گل سڑ جائے گی، مر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہی بڑھاپے کی قبر میں دفن ہو جائے گی. میرا شعر ہے، جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، سنوں کیا آہ اس کی داستان عہد جوانی کی. تو یہ پیری کی قبروں میں، اصل قبر میں جانے سے پہلے بڑھاپا جو ہے وہ پیری، بڑھاپے بھی خود ایک حسن کا قبرستان ہے. کتنا بلیغ مضمون ہے. تو جنازہ حسن کا جب دفن ہو پیری کی قبروں میں، تو اس تین جنازے ان کی قبریں بنتی ہیں. ایک تو جوان عالم شباب کے بعد جب حسن ڈھلنے لگتا ہے اور اس کا جغرافیہ بدلنے لگتا ہے، ناک نقشہ بدلنے لگتا ہے، تو ایک قبر تو اس وقت بن جاتی ہے. پھر اس سے بڑھ کے قبر جب بنتی ہے کہ جب بالکل بڑھیا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگتا ہے، نظر نہیں آتا، چشمہ لگاتی ہے، جھک کے چلتی ہے، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، تو کتنی بڑی سے بڑی ہوا حسین آنے والی اس وقت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو ایک بڑھاپا وہ یہ ایک قبرستان یہ بڑھاپا ہے، حسن کا قبرستان یہ بڑھاپا ہے. اور تیسرا تو ہے ہی کہ جب مر گئی تو گل سڑ گئی اور تیسرا قبرستان بن گیا اس کے حسن کا. تو بڑھاپا خود ایک قبر ہے جس میں حسن کا جنازہ دفن ہوتا ہے اور جیتے جی اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. اور حسن اول آنے والی نمبر لڑکی نمبر آنے والی 70 برس کی ہو جاتی ہے، اس کی چھاتیاں ایک ایک فٹ نیچے لٹکی ہوئی ہیں اور دانت باہر آ گئے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس گئیں، 12 نمبر کا چشمہ لگ گیا، اب بڈھی ہو کے لٹھیا لے کر چل رہی ہے اور گردن بھی ہل رہی ہے. دیکھیے کس تفصیل سے حضرت والا کھلم کھلا اس مرض کو بیان فرماتے ہیں. لیکن حدود یعنی شرافت میں اور کوئی بے ہنگم بات نہیں ہوتی، کوئی شہوت کی بات نہیں ہوتی. اب دیکھو گے اس کی طرف یا کوئی لڑکا حسین ہے جس کو دیکھ کر خبیث بدماش کہتے ہیں کہ کمال کا حسن ہے، مگر وہ 70 برس کا ہوگا یا نہیں، اس کی کمر جھکے گی یا نہیں، اس کی آنکھیں اور اس کے لب اور اس کے دانت کا نقشہ اور جغرافیہ بدلے گا یا نہیں، بدلے گا یا نہیں۔ ہر 5 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے تو حسن کی حکومت نہ بدلے گی۔ میرا شعر ہے، وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر، وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں۔ وہی حسن جو بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا، اب پیری سے اس کے حکمرانی میں، اس کے جسم میں خود بغاوت ہو رہی ہے، آنکھیں اس سے بغاوت کر رہی ہیں، نگاہ سے کم آنے لگا، کم نظر آنے لگا، اور گردن جھک گئی، اور یعنی کانوں کے صوبے نے، آنکھوں کے صوبے نے، ناک کے صوبے نے، ہاتھ کے صوبے نے، سب میں بغاوت ہو گئی۔ چہرہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ چھاتیاں لٹک گئیں، چہرے لٹکیا لے کر چل رہی ہے، تو اس کے جو جسم کے جتنے بھی صوبے ہیں، جو اس کے جن سے وہ حکمرانی کرتی تھی، وہ خود اس سے بغاوت کرنے لگے اور بادشاہوں کی نظر سے گر گئی۔ جو حسن کل تک بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا، بڑھاپا خود اس حسن کا تختہ الٹ دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، حسن کا سانپ گزر جاتا ہے لیکن وہ لکیر ہی کو پیٹتے رہتے ہیں۔ دفتر حسن میں ان کا کام بلوں کو پاس کرنا ہے۔ کیا زبانی شعر، زبانی کہتے ہیں کہ میں بل پاس کرنے میں ماہر ہوں۔ اس پر میرا شعر ہے کہ دفتر حسن میں جب میر ایک افسر سے کبھی پاس کرنے میں بلوں کے کبھی تاخیر نہ کی۔ دفتر حسن میں جب میر ایک افسر سے کبھی پاس کرنے میں بلوں کے کبھی تاخیر نہ کی۔ بڑے رحم تھے بیچارے، بڑے رحم دل تھے بیچارے۔ بہرحال اے حسن پر مرنے والو، کان کھول کر سن لو کہ ان حسینوں کو بڑھاپے میں خود بخود چھوڑ دو گے، یا حسن کے زوال سے چھوڑ دو گے، یا اس کی روح نکل جانے سے چھوڑ دو گے۔ اگر کوئی حسین کہہ دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ لپٹے رہیں گے، ایک منٹ کو بھی الگ نہ ہوں گے، تو کب تک لپٹائے رکھو گے؟ آخر ایک وقت وہ معشوق بوڑھا ہوگا، بال سفید ہوں گے، اس کے دانت ٹوٹیں گے، جب خود بخود اس کو پھینک دو گے، اپنے جسم سے اس کو دور کر دو گے، تو جس کی صورت میں تغیر ہو، ایسی حادث و فانی سے کیا دل لگانا۔ تغیر کے معنی کہتے ہیں، تغیر وہ ہے جو جس میں زوال ہو، تبدیلی وہ ہے جو زوال کے ساتھ ہو، اس کو تغیر کہتے ہیں۔ تو العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یعنی پورا عالم جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، زوال پذیر ہے، اور ہر زوال پذیر جو ہے وہ حادث یعنی فانی ہے، اس لیے پورا عالم فانی ہے۔ یہ حضرت نے منطق کا فلسفہ یہاں کیسا فٹ کیا۔ عالم متغیر ہے اور ہر تغیر والی چیز حادث اور فانی ہے، پس پورا عالم حادث اور فانی ہے۔ پورے عالم میں ایک چیز ایسی نہیں ثابت کر سکتے جو غیر فانی ہو، لہذا جب پورا عالم حادث ہے تو عالم کی ہر چیز حادث ہے، اس کا کوئی جز غیر حادث غیر فانی نہیں ہو سکتا، اور حسین بھی عالم کا جز ہیں، بس یہ بھی فانی اور حادث ہیں، یہ بھی تو عالم ہی میں ہے، عالم ہی کا جز ہیں، کوئی الگ سے کوئی چیز تھوڑی ہے، اس لیے یہ بھی فانی ہے، ان میں بھی زوال آتا ہے۔ بس پھر درد دل سے کہتا ہوں، بس کس درد سے فرمایا ہے، بس پھر درد دل سے یہی کہتا ہوں کہ اختر کی جان پر اگر رحم نہیں آتا تو اپنی جانوں پر رحم کر لو۔ حضرت والا نے روتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ جو میرے خاص لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آپ کی جان نکلے تو ہماری جان بھی نکل جائے ان سے تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم اپنی جان پر رحم اٹھا تم اپنی جان پر غم اٹھا لو تو تم ولی اللہ بن جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ آج عہد کر لو, دل و جان سے ہمت کر لو, وہ ہمت جو اللہ نے دی ہے کسی کو مت دیکھو, حسین چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو مت دیکھو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا. ایک بدنظری سے شیخ کی صحبت کا نور, تہجد اور اشراق کا نور سب نکل جائے گا. محنت کی کمائی مفت میں گمائی, ایسا شخص بے وقوف ہے کہ نہیں؟ اور نظر بچانے کی ہمت کرنے کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ حلاوت ایمانی ہے, ایمان کی مٹھاس ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, یجد حلاوته فی قلبه, تمہارے قلب میں ایمان کی مٹھاس گھول دوں گا. کتنا بڑا انعام ہے, یعنی یوں سمجھو کہ نہ دیکھنے سے جو غم ہوا, جو دل کا خون ہوا اس کا خون بہا اللہ تعالی نے اپنی ذات رکھی ہے, یعنی اس کا انعام اللہ تعالی نے اپنی ذات رکھی ہے کہ تم اپنی ناجائز خواہشات کا, حرام تمناؤں کا خون کر لو, اس کے بدلے میں مجھے لے لو. یہ معنی ہے حلاوت ایمانی کے. تم اپنی ناجائز خواہشات کا, حرام تمناؤں کا خون کر لو, اس کے بدلے میں مجھے یعنی اللہ تعالی کو لے لو. یہ معنی ہے حلاوت ایمانی کے. ایک بڑے میاں نعمانی صاحب ہمارے مدرسے میں رہتے تھے, غیر عالم تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ جب میں آنکھ بچاتا ہوں تو دل میں ایک مٹھاس معلوم ہوتی ہے. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہی حلاوت ایمانی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ غیر عالم بھی اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے, یجد حلاوته فی قلبه, فی قلبه کے یجد کے معنی ہے کہ وہ پا جاتا ہے جس کی گردان ہے. وجد یجد وجدانا فہو واجد, واجد اس میں فاعل ہے, اور دوسری گردان ہے وجد یوجد وجدانا فہو موجود, موجود اس میں مفعول ہے. تو یہ نظر بچانے والا حلاوت ایمانی کا واجد ہوگا, یعنی پانے والا ہوگا, اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوگی. اور یہ ایسا یقینی وعدہ ہے کہ تم حلاوت ایمانی اپنے قلب میں موجود پاؤ گے. اور ان حسینوں کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ آنکھ کی کچھ تازگی ہوگی, مگر بعد میں پاگل کتے کی طرح پھرو گے. تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہاں حدیث پاک میں یجیدو کا لفظ ہے کہ وہ ایک جس کے دل میں وہ ہوگی وہ پانے والا ہوگا, واجد ہوگا حلاوت ایمانی کا, اور دل میں وہ حلاوت ایمانی اس کے موجود ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ محسوس کرو گے. تو محسوس کرنے میں تو یہ ہے کہ ہو یا نہ ہو, بعض دفعہ آدمی محسوس کرتا ہے اور وہ چیز موجود نہیں ہوتی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود فرمایا کہ یقیناً وہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے گی, موجود ہوگی, تم واجد ہوگے, پانے والے ہوگے. خالی یہ نہیں ہوگا کہ شاید مل گئی, ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے, تو بعض دفعہ غلط محسوس ہوتا ہے. اسی لیے بلاغت ہے کلام نبوت کی کہ یجد فرمایا کہ تمہارے دل میں وہ موجود ہوگی. علامہ آلوسی نے فرمایا کہ بدنظری کرنے والا پاگل کتے کی مانند ہے, کہ جیسے پاگل کتا سیدھا نہیں چلتا, ادھر ادھر چلتا ہے, ایسے ہی بدنظری کرنے والا بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید کوئی نظر آ جائے, شاید شریعت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو حلاوت ایمانی کے یقینی وعدے کو پس پشت ڈال دیتا ہے، بد نظری کی عارضی لذت کو ان حسینوں کو اپنی نظروں کے آگے کرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے یقینی وعدے کا یقینی وعدہ حلاوت ایمانی کی یقینی لذت کو فراموش کرتا ہے، یعنی جو چیز یقینی ہے اس کو فراموش کرتا ہے، جو یقینی لذت ہے اور ایسی لذت ہے کہ کوئی اس کا مثل نہیں، اس کو بد نظری کر کے تھوڑی سی لذت حاصل کر کے اس یقینی بے مثل لذت سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا آج سے وعدہ کرو کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے خوف سے، آپ کی ناراضگی کے ڈر سے آج سے کسی لڑکے کے کسی لڑکے یا کسی لڑکے کسی لڑکے یا کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، چاہے جان نکل جائے. بس اب وعدہ کر لیا. تمام حاضرین نے عرض کیا کہ پکا وعدہ کرتے ہیں. اچانک نظر بھی نقصان سے خالی نہیں. ارشاد فرمایا کہ ہر ملک سالم رہتا ہے جب اس کی سرحد یعنی بارڈر اور اس کا دارالخلافہ یعنی کیپیٹل محفوظ رہتا ہے. بس آنکھوں کی حفاظت بارڈر کی حفاظت ہے اور دل کی حفاظت کیپیٹل اور دارالخلافہ کی حفاظت ہے. اس لیے آنکھوں کی سرحد اور دل کا کیپیٹل بچاؤ، آپ کا ملک اسلام و ایمان اور احسان محفوظ رہے گا. اس زمانے میں عورتوں کا آمنا سامنا اکثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے اچانک نظر بھی احتیاط سے اٹھاؤ. کوشش کرو کہ ایک ذرہ ایک اشاریہ حرام لذت امپورٹ نہ ہونے پائے. اگر اچانک نظر پڑ جائے تو چونکہ نفس چور ہے، اندر کچھ نہ کچھ حرام لذت چرا لے گا، اس لیے اچانک نظر پر بھی معافی مانگو. اچانک نظر معاف تو ہے لیکن نقصان کر جاتی ہے، جیسے کوئی انجانے میں زہر کھا لے تو گناہ تو نہ ہوگا لیکن زہر نقصان پہنچائے گا. اس زمانے میں بے پردگی کا طوفان ہے، اب اگر نظر نہ بچائی تو نفس اچانک میں چینک کی چینک حرام کی پی جائے گا. جب آندھی چل رہی ہو تو آنکھ بند رکھتے ہو یا کھولے رکھتے ہو؟ بند رکھتے ہو کہ کہیں کوئی ذرہ آنکھ میں نہ آ جائے. ضرورت کے بقدر تھوڑی سی راستہ دیکھنے کے لیے کھولتے ہو. اس لیے اس زمانے میں بے فکری سے ادھر ادھر نہ دیکھو. اگر دس بیس نظر اچانک پڑ جائے تو دیکھو دل کا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے استغفر اللہ ربی کی رٹ لگائے رہو. استغفار میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ میرا بندہ اگرچہ جانتا ہے کہ اچانک نظر معاف ہے، پھر بھی استغفار کر رہا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. بد نظری کے بعض طبی نقصانات. پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات سنو، بد نظری کے طبی نقصانات وہی بتا سکتا ہے جو طبیب ہو، جو کہ ایک بد نظری کرنے کا جو نقصانات وہی بتا سکتا ہے بد نظری کے نقصانات وہی بتا سکتا ہے جو طبیب ہو. ایک بد نظری کرنے سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ نمبر ایک دل میں کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ دل کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل کو حسن کھینچتا ہے اور یہ اللہ کے خوف سے اللہ کی طرف کھینچتا ہے تو کشمکش میں انجائنا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور حافظہ کمزور، اللہ تعالی کی نافرمانی سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ کمر میں میٹھا درد رہتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ بار بار پیشاب آنے لگتا ہے، مگر اس کے اور اسباب بھی ہیں، ورنہ جو بار بار پیشاب کرے تو بدگمانی نہ کرو کہ اوہو دل میں دال میں ضرور کالا ہے، دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اور بھی اسباب ہیں، مگر من جملہ اسباب کے یہ بھی ہے کہ بار بار پیشاب لگتا ہے، مسانے کے غدود متورم کر جاتے ہیں۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ منی پتلی ہو جاتی ہے کیونکہ بدنظری سے گرمی پہنچتی ہے جو منی کو رقیق کر دیتی ہے۔ اور چوتھی اور ایسا شخص بیویوں کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں بدنظری عام ہے وہاں عورتیں زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ایک مرد سے ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ لندن کی عورتیں افریقہ کے ملکوں میں جاتی ہیں کالوں سے بدماشی کرانے کے لیے۔ بدنظری کے یہ بعض نقصانات بتا دیے۔ آخر میں اقبال نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہم اولیاء، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی نسبت عطا فرما دیجئے، نافرمانی سے کشادہ روزی عطا فرما، اپنی رحمت سے کشادہ روزی عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت سے تمام بلاؤں سے اور مشکلات سے رہائی نصیب فرمائیے، نجات نصیب فرمائیے۔ اور ہمارے شیخ حضرت حدوئی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم کو مکمل صحت عطا فرمائیے، مجھ کو بھی مکمل صحت عطا فرمائیے، اور اللہ تعالی ان کی صحت اور میری صحت کو، جملہ خدام دینی کی صحت کو بہتر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔ ماشاء اللہ کافی آدمی آ گئے۔ آج وہ حالات بھی صحیح نہیں ہے، سنا شہر احتیاط ہے کہ جلدی جلدی اپنے گھر چل۔ آدھا زمان السکوت وبلازمت البیوت والقناعت بالقوت۔ حضرت فرماتے تھے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ خاموش رہنے کا ہے اور ملازمت البیوت اور اپنے گھر میں چپکے رہنے کا ہے، یہ ویسے فسادات ہوئے۔ فالقناعت بالقوت، اور جس تعالیٰ نے رزق دے دیا اس پر قناعت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ابھی چاہے گا تو ابھی کھا لیتی ہوں۔ ہاں کس وقت تک تیار ہو جائے گی؟ تو نئی کتاب ایک آئی ہے مختصر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی اور سانحہ ارتحال، یہ آپ یہاں سے جن صاحب کو مل گئی ہیں وہ رہ، جن کو نہیں ملی وہ لے لیں، جن کو نہیں ملی وہ ہاتھ اٹھا دیں ان کو دے دیں. Thank you.